الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم اجعل في صدري نورا وفي بصري نورا وفي بصري نورا وفي عزمي نورا وفي لحمي نورا. اللهم اجعلني نورا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بالخصوص بدو رشتے کے حامی لوگ خاص کہوں ضرورت کا مقام نہیں ہے. اس امید پر کہ جو کچھ بھی بارگاہ نبوت میں حقیقت و محبت اور عظمت و احترام کے الفاظ آگے کیے جائیں سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم جس کو شرف قبول عطا فرمائیں اور حضرت کی دعائیں میرے ساتھ شامل اس امید پر کس کلمہ کر سکتا ہوں ورنہ یہ ضرورت کا مقام نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین بے شک تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی. وہ نور کہاں سے آیا؟ من اللہ اللہ کی طرف سے. اس نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں بہت سی جگہ لفظ نور آیا ہے اور ہر جگہ لفظ نور کے معنی محل استعمال کے مطابق ہیں. اس مقام پر لفظ نور سے مراد صرف ذات پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر حاضر الامہ فرماتے ہیں قد جاءکم نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام مفسرین اور علماء راسخین نے لفظ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مقدسہ بھی دی اور ہمارا یہ مطلب ہے ان تمام اکابر صحابہ علماء راسخین مفسرین ان کے ارشادات کی روشنی میں ہمارا مطلب ہے کہ اس آیت کریمہ میں قد جاءکم من اللہ نور سے قطعاً جزماً حتماً مراد ہے ذات پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم کا نور ہونا اللہ اکبر ساری عمر گزر جائے اس مضمون کو بیان نہیں کیا جا سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے فرماتے ہیں النور ظاہر ذات ہی مظہر لغیر ہی. نور ایک جوہر مجرد ہے اپنی ذات میں ظاہر ہوتا ہے دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے. بے عبارت اخرى النور جوہر مجرد ظاہر ذات ہی مظہر لغیر ہی. اگر آپ غور فرمائیں تو یہ تعریف حضور صلی اللہ علیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات مقدسہ پر ثابت آتی ہے. اس لیے کہ حضور جوہر بھی ہیں. حضور کو جوہر مجرد بھی کہا جا سکتا ہے اور ظاہر بجاتے ہی اور مجھے بغیر ہی. ان کے معنی سرکار دوارم سے ان کی ذات مقدسہ پر اللہ وزیر ثابت آتی ہے. اللہ تعالیٰ جوہریت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ مادیت سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، تعالی اللہ و عن ذلک علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ جوہر ہے نہ عرض ہے، اور نور کی تعریف علماء نے کی ہے، نور جوہر مجرد ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ، وہ جوہر مجرد ذات پاک ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ نور مصدر ہے اور اس کا استعمال اس مفائل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس منقول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مصدری معنی میں بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی صلہ یہاں مذکور نہیں ہے، لفظ نور کا کوئی صلہ یہاں مذکور نہیں ہے. اور یہ صلہ کا مذکور نہ ہونا یہ اس کے مطلق ہونے کی دلیل ہے، اور المطلق و یدری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رکھتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم جو نور مجرد ہیں، جو ظاہر بذاتہ ہی ہیں، مظہر لغیرہ ہی ہیں، اگر عالم امکان کی طرف نسبت کر کے حضور کی ذات مقدسہ کو ملاحظہ کیا جائے، بھی عالم امکان کی طرف نسبت کر کے، تو تمام عالم امکان کی بنسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بذاتہ ہی ہیں بنسبت الی عالم الامکان.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نسبت عالم امکان کی طرف ملحوظ کی جائے تو عالم امکان کے اعتبار سے سرکار ظاہر بذاتہ ہی ہیں، اس لیے کہ عالم امکان کی کسی چیز کے حضور اپنے ظہور ذاتی میں محتاج نہیں، بلکہ تمام عالم امکان اپنے ظہور ذات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت کا محتاج ہے. تو کائنات میں عالم امکان میں جو موجود ہوا، جو چیز ظاہر ہوئی، در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کے سبب ہیں، سرکار اس کا باعث ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ تعالی نے عالم امکان کے ظہور کے لیے وسیلہ عظمہ بنایا. اس وسیلہ عظمہ ہونے کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باعث ہیں، تخلیق کائنات کے مبدا ہیں عالم کا اور مبدا ہیں ظہور ممکنات کا، اس لیے اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باعث ہیں مبدا ہیں، اور اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مظہر لغیر ہی کہنا بھی صحیح ہے کہ حضور مظہر لغیر ہی ہیں. اے انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم باعث لظہور الممکنات وسبب لوجود الکائنات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب ہونا اور حضور کا وسیلہ ہونا اور حضور کا باعث ہونا یہ حضور کے مظہر ہونے کے معنی ہے. بالنسبت الی عالم امکان میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر لگاتی ہیں اور مظہر لگا رہی ہے، کیونکہ حضور سے پہلے عالم امکان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، عالم امکان کا مبدا حضور کی ذات پاک ہے، ساری کائنات میں جو کچھ ظاہر ہوا وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا مبدا ہے. لہذا ظاہر بذاتہ ہی ہونا اس اعتبار سے کہ حضور سے پہلے عالم امکان کا کوئی وجود نہ تھا، اس اعتبار سے حضور ظاہر بذاتہ ہی ہیں، اور عالم امکان کا سلسلہ اور اس کے ظہور کا آغاز حضور کی ذات مقدسہ سے ہوا، اس اعتبار سے میرے آقا مظہر لغیر ہی ہے اور جوہر مجرد بھی ہے. یہ تعریف حضور ہی کی ذات مقدسہ پر صادق کر سکتی ہے، اور اس یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر صادق نہیں آتی، وہ اس سے پاک ہے، وہ جوہر نہیں ہے، وہ جوہر کا خالق ہے، جوہر نہیں ہے، وہ جوہر کا خالق ہے، اور وہ ظاہر بتاتے ہی جو عالم امکان کے اعتبار سے وہ اس ظاہر بذاتہ ہی کا خالق ہے، اور وہ مظہر لگائے ہی جو باعث ہے ظہور عالم امکان کا، اللہ تعالیٰ اس کا مظہر ہے، اللہ اس کا موجب ہے، اللہ اس کا خالق ہے. غرض یہ ہے کہ عالم امکان کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے میرے آقا ظاہر بذاتہ ہی ہیں، عالم امکان کے وہ وجود کے اعتبار سے میرے آقا مظہر لگائے ہی ہیں، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی یہ نورانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور ہونا یہ علل اطلاق ہے، اور علل اطلاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قید ہم یہاں نہیں لگا سکتے، کوئی قید نہیں لگا سکتے، چونکہ مطلق میں کسی قسم کی قید کروانا یہ جائز نہیں ہے, اور مطلق کو مقید کرنا یہ تو قرآن میں زیادتی ہوگی. ہمارے نزدیک ربیعۃ الفضل نور مطلق ہیں, اور نور مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے میں کوئی قید نہیں لگتی. مسلم لوگ کہتے ہیں حضور نور تو ہم مانتے ہیں مگر وہ نور ہدایت ہے, نور تو ہے مگر نور علم ہے, نور تو ہے مگر نور تقوی ہیں, نور تو ہے مگر نور ایمان ہیں, نور تو ہے مگر نور اسلام ہیں. تو یہ اسلام کی, ایمان کی, تقوی کی, عرفان کی, خدا کی قید لگانا یہ مطلق کے اخلاق کو باطل کرنا ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے. جو کہو کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ایسے نور ہے کہ ایمان کا نور بھی وہی ہے, اسلام کا نور بھی وہی ہے, عرفان کا نور بھی وہی ہے, ہدایت کا نور بھی وہی ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے نور کے مطلق ہونے میں یہ بات شامل ہوگی کہ میرے آقا زمین کا بھی نور ہے, آسمان کا بھی نور ہے, جسم کا بھی نور ہے, جان کا بھی نور ہے, وہ علم کا بھی نور ہے, وہ عرفان کا بھی نور ہے, وہ نور مطلق ہے. المطلق یجری علی اطلاق ہی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اے ایمان والوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وہ نور آیا جو نور مطلق ہے, اور وہ نور ہے کہ ساری کائنات تمام عالم امکان کا نور وہی ذات مقدس ہے. وہ دوہر مدرب ہیں, مظاہر بذاتی ہی ہیں, وہ مظہر لگا رہی ہیں. اور پھر یہ بھی بات آپ کو میں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نور کی تعریف تو یہی ہے, مگر نور کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ النور مبدا الانکشاف, نور جو ہے وہ انکشاف کا مبدا ہوتا ہے, کسی چیز کا کھلنا اس کی ابتدا نور پر ہوتی ہے, مبصرات کا انکشاف بصر پر ہوگا, بصر نور ہے, مسموعات کا انکشاف سما پر ہوگا, وہ نور ہے, ملوکات کا انکشاف ذوق پر ہوگا, ذوق بھی نور ہے, ملموسات کا انکشاف کی ابتدا لمس سے ہوگی, لمس بھی نور ہے. جی تمام عالم امکان کی ہر چیز کے انکشاف کا مبدا نور ہوتا ہے. اگر میں کسی چیز کو دیکھوں تو اس کا انکشاف کس چیز پر ہوگا؟ میرے نور سما پر ہوگا. اگر میں کوئی آواز سنوں اس کے انکشاف کی ابتدا کہاں ہوگی؟ میرے نور بصر, میرے نور سما پر ہوگی. اگر کسی چیز کا مزہ میں چکھوں اور مزہ مجھ پر منکشف ہو کہ میٹھا ہے, کڑوا ہے, کھٹا ہے, اس مزے کے انکشاف کا مبدا نور ذوق ہوگا, ذائقہ بھی نور ہے. کسی چیز کو میں چھو کر معلوم کروں کہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے, چکنی ہے یا کھجوری ہے, تو اس کی یہ کیفیت کا جو انکشاف ہوگا اس کا مبدا میرا نور رمس ہوگا, نور رمس ہوگا. اور یقین کیجئے کہ محسوسات کے لیے مبدا انکشاف حواس ہیں, اور معقولات کے لیے مبدا انکشاف عقل ہے. اس لیے کہنا چاہیے کہ ہر معقول کے لیے مبدا انکشاف محمد مصطفیٰ ہے, اور ہر معقول کے لیے مبدا انکشاف محمد مصطفیٰ. کیونکہ مبدا انکشاف جو ہے ہر چیز کے کھلنے کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اسی کو نور کہا جاتا ہے. جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی تو اب یہ کہنا کہ فلاں چیز حضور کو معلوم تھی فلاں نہیں تھی, ارے خدا کے بندو, ارے مبدا علم تو وہ ہے, مبدا انکشاف وہ ہے, خواب و نور وہ علم حواس سے تعلق رکھتا ہو یا کل سے تعلق رکھتا ہو, جسم سے ہو یا روح سے ہو, زمین سے ہو یا آسمان سے ہو, عالم امکان کے کسی جگہ سے ہو, ہر ایک علم کا اور ہر ادراک کا مبدا انکشاف کتاب. اب میں کروں آپ سے میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور ہے کہ عالم امکان کا انکشاف تو حضور کی ذات مقدسہ ہی سے شروع ہوتا ہے, اس کا مبدا تو قطعاً حضور ہی ہے. لیکن آپ یقین فرمائیے کہ عالم امکان کے لیے اگر ذات واجب کا انکشاف ہوتا ہے اس کا مبدا بھی محمد مصطفیٰ, اس کا مبدا انکشاف بھی سرکار ہے. اگر سرور عالم فرم کی ذات مقدسہ نہ ہوتی تو نہ خالق کا کوئی نخالق کی معرفت کا کشف ہم پر ہوتا, اور نہ کائنات کے کسی درجے کی حقیقت کا کوئی کشف ہم پر ہوتا. یوں کہیے کہ خالق ہو یا مخلوق, سب کا مبدا انتصاف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم تسلیم کثیر کثیر کثیر. اب کیونکہ نور مطلق ہے, نور کی کئی قسمیں, نور ظاہری ہے, نور باطنی ہے, نور حسی ہے, نور عقلی ہے, نور معنوی ہے, نور غیر معنوی ہے. خواہ نور معنوی ہو, وہ نور عقلی ہو, حسی ہو, وہ نور ظاہری ہو, وہ باطنی ہو, جسمانی ہو, روحانی ہو, جو بھی نور ہوگا ہر نور کا مطلق محمد نور و کتاب. اب یہاں چند مباحث ہیں اور ان مباحث کو اگر میں نہ سمجھوں تو بات نہ تمام رہ جائے گی. سب سے پہلی بحث تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم پاکدار مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کو تم نور کہتے ہو تو جسمانی نور بھی ہوئے اور روحانی نور بھی ہوئے. اور جسمانی نور بھی اگر حضور ہوں تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ جہاں نور موجود ہو وہاں تو ظلمت اور اندھیرے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ہونا کسی ایک جگہ مقید نہیں ہے, کیونکہ وہ زمان اور مکان کے ایسے برابر ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قید زمان اور قید مکان سے برابر ہیں. تو جب قید زمان اور قید مکان سے برابر ہوں گے تو لازمی طور پر کہنا پڑے گا کہ نہ کوئی زمانے کا ہے کہ جہاں حضور کا نور نہ ہو, نہ کوئی زمان مکان ایسا ہے جہاں حضور کا نور نہ ہو. جبکہ ہر زمان اور ہر مکان حضور کے نور سے روشن ہے تو اب کہیں اندھیرے کا ہونا اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کہیں اندھیرا ہو کسی کا دان دار کیوں ہو. جبکہ نور موجود ہے تو پھر اندھیرے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ نے اپنے حبیب تاجدار مدنی جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم کو ایسا نور بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی ذات مقدسہ میں نورانیت کا ہر پہلو نظر آتا ہے. اب یہ سوال کہ جہاں حضور ہوں وہاں وہاں نور وہاں گرا کیوں ہوتا ہے, اس کے مقدمے کی بات میں کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کی قسم مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے اندھیرے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی یقیناً سرکار کا نور ہوتا ہے اور نور ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نور نہیں ہے. یوں کہو کہ ہمیں ہمارے اندر وہ نور نہیں ہے کہ جس نور سے ہم حضور کے نور کو دیکھ لیں, کیونکہ نور کا ادراک بھی تو نور کے ذریعے ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ روشنی ہے, اگر ہماری آنکھوں میں نور نہ ہو ہمیں ادراک نہیں کر سکتے. اگر ایک شخص کی آنکھ میں وہ نور بشر نہیں ہے تو ہزار روشنیاں ہوں اس کے لیے بیکار ہے. اس لیے کہ نور کو دیکھنے کا نور ہی اس کے پاس نہیں ہے. ہاں اس نور کو ہم جب دیکھیں گے تب ہماری آنکھوں میں نور ہوگا. معلوم ہے کہ نور ہی نور کو دیکھتا ہے, وہ نور ہی سے نور کا ادراک ہوتا ہے. اللہ اکبر, ملائکہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ نور ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اندھیرا دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیا ملائکہ کا نور نہیں ہے؟ وہ جب نور ہے تو اندھیرا کیوں ہے؟ تو یہ کہنا پڑے گا کہ ملائکہ موجود ہے, وہ نور بھی ہے. مگر چونکہ ہمارے اندر وہ نور نہیں ہے کہ ملائکہ کا نور ہم دیکھ سکیں, اس لیے ہم خود بے نور ہیں, ملائکہ نور ہیں.
ملائکہ
نور تو ہمارے اندر اگر ملائکہ کا نور دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور اتنا نور بھی نہیں ہے کہ ہم ملائکہ کے نور کو دیکھ سکیں, تو میرے آقا کا نور تو ملائکہ کے نور سے بھی زیادہ رکھی ہے.
بے شک
سرکار کا نور تو ملائکہ کے نور سے بھی زیادہ رکھی ہے. معلوم ہوا کسی نور کا نہ دیکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نور نہیں ہے, بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھنے والے کے اندر اس نور کے دیکھنے کا نور نہیں ہے. اپنے بے نور ہونے کا ہم اقرار نہیں کرتے, حضور کے نور ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. اپنے بے نور ہونے کا اقرار نہیں کرتے. ارے ہمیں چاہیے تو یہ کہ اپنے بے نور ہونے کا اقرار کرنے کے ہاں ہمارے اندر وہ نور نہیں ہے کہ ہم حضور کے نور کو دیکھیں. اپنے بے نور ہونے کا اقرار کریں مگر سرکار کے نور ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ہماری کتنی محروم القسمتی ہے. میں کروں گا اس کے بعد جب یہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے اپنے محبوب سرور عالم
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک فرما کی جسمانی اور حسی نورانیت کو جب چاہا ظاہر فرمایا اور جب چاہا اس کو ظاہر نہیں فرمایا، مگر عدم ظہور عدم وجود کی دلیل نہیں ہے، عدم ظہور عدم وجود کی دلیل نہیں ہے، ظاہر فرمایا تو حکمت کی بنا پر اور اس کے ظہور کو لوگوں سے روک لیا تو حکمت کی بنا پر، اس کا ظہور بھی حکمت پر مبنی ہے اور عدم ظہور بھی حکمت پر مبنی ہے، مگر عدم ظہور دلیل ہے وجود کی، کیونکہ کسی چیز کا ظاہر نہ ہونا جب ہوگا تو جب وہ چیز موجود ہو، اور اگر ہے ہی نہیں تو ظہور اور عدم ظہور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حسی اگر کبھی ظاہر نہیں ہوا تو اس ظاہر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کا نور ہے نہیں، نور تو موجود ہے مگر اس کے ظہور کو کسی حکمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعمن والہ نے روکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث میں موجود ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے مبارکہ میں جی فجر کے وقت جبکہ رات کی تاریخی چھائی ہوئی تھی اور ابتدائی وقت تھا فجر کا، اور اس وقت آپ اپنے حجرے مبارکہ کے اندر رونق افروز تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اللہ اکبر تو کیا ہوا، آپ کی سوئی گر پڑی تھی اور آپ نے اس سوئی کو تلاش کرنے کے لیے انتظار کیا، اچانک سرکار تشریف لائے، حضور کے نور کی وہ روشنی چمکی کہ صدیقہ نے اپنی سوئی کو اٹھا لیا۔ خصائص کبرا میں جلالدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اور نچلے دیگر محدثین نے ان حدیثوں کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جلال الدبر من دہکہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی مسکراہٹ سے دیواریں جگمگا جاتی تھی، اور یہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا مبارک کی کشادگیوں سے نور کی سوائیں نکلتی تھی، اور بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور حدیث میں موجود ہے کہ تبروں کو اثار و وجہ ہی میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کی لکیروں سے نور کی لاٹیں نکلا کرتی تھی، مطلب سرکار پر مسرت کا اور انبساط کا کوئی عالم کاری ہوتا تھا تو تیرے انور سے یہ سوائیں نکلتی تھی، اللہ اکبر، تو پتا بھائی جب سوائیں نکلتی تھی تو معلوم کہ نور موجود تھا، نور موجود تھا، جو کہ موجود نہیں ہوگی اس کا ظہور کہاں سے ہوگا، تو پتا چلا کہ کبھی اس کا ظہور ہے تاکہ پتا چل جائے کہ وہ نور ہے، اور اگر عدم ظہور ہے تو عدم ظہور کی حکمت پر مبنی ہے، ہم اگر اس حکمت کو نہ سمجھیں تو ہماری بدنسی بھی ہے۔ مثلا بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تہجد کا وقت ہوتا تھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تہجد کی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، بعض اوقات جمیل اوقات نا بادل اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت صدیقہ سو رہی ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب سجدے میں تشریف لے جاتے تو ان کے پاؤں کو حضور یا ان کے جسم اقدس کو حضور ہاتھ لگاتے نماز کی حالت میں، اور وہ پھر حضور کو سجدے کی جگہ دیتے ہیں اور حضور سجدہ فرما لیتے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اب وہ فرماتی ہیں اس کی وجہ کیا تھی، وجہ یہ تھی کہ چراغ نہیں ہوتا تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دبا دیتے تھے اور میں حضور کو سجدے کی جگہ دے دیا کرتی تھی، یہ بخاری کی شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، اگرچہ دونوں روایتوں میں کچھ لفظوں کا فرق ہے لیکن اس تفاوت لفظی سے حدیث کے صحت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کے ساتھ حضرت صدیقہ کا یہ طرز عمل بھی نامناسب تھا، اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اندھیرے کا ہونا یہ بات اس بات کی روشن دلیل ہے کہ حضور کے اندر کوئی نورانیت نہ تھی، مگر یہ دونوں باتیں ضلالت کا منبع ہیں، یہ دونوں باتیں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنا کہوں گا کہ تکمیل دین کے ظہور میں حضرت صدیقہ کو جو دخل ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتا، تکمیل دین کے ظہور میں دین کے کامل ہونے کو ظاہر کیا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس حدیث کے اندر آپ تکمیل دین کے پہلوؤں پر آپ نظر ڈالیں، نماز کی حالت میں حضور نے حضرت صدیقہ کے بدن کو ہاتھ لگایا، ٹھیک ہے، نماز کی حالت میں اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا ناقض وضو نہیں ہے، عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ اگر عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا مطلقاً ناقض وضو ہو تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر وضو نہیں لے گا, جب وضو نہیں ہوگی تو نماز کیسے جاری ہے. میرے آقا نے نماز پوری کی تو یہ بتا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دخل ہے اس بارے میں کہ یہ جو تکمیل دین کا پہلو تھا کہ وضو کی حالت میں اگر مرد عورت کو ہاتھ لگا دے اور مرد کا ہاتھ عورت کے جسم کو لگ جائے تو اسے وضو نہیں جھوٹتا, اس مسئلے کی تکمیل میں حضرت صدیق کا شامل ہے. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ یہ معاملہ جو تھا یہ معاشرت کے ساتھ متعلق تھا اور عشرت النساء کے ساتھ اس کا تعلق تھا. معاشرے کا کی تعلیم بھی سرکار نے دی ہے اپنی ازدواجی زندگی کے اندر, اور ازدواجی زندگی کے اندر یہ پہلو اگر پیدا ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی امت کی تفصیل کے لیے رفت کھول دیا, اور اس میں بھی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دخل ہے. اب اس موقع پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے نورانیت کا ظہور ہوتا تو پھر ان چیزوں کا موقع ہی نہ آتا, ان چیزوں کا موقع ہی نہ آتا کہ سرکار ان کے وزن کو ہاتھ لگائیں وہ حضور کو سجدے کا موقع دیں. تو پتا چلا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے نور کا عدم ظہور اس تکمیل دین پر مبنی تھا, اور جب دوسری حکمت سامنے آئی تو تب روکو ساری رو دے گی حضور کے دنان مبارک سے سوائے نکل رہی, دندان مبارک سے سوائے نکل رہی, چہرے انور سے سوائے نکل رہی ہے, حضور مسکرا رہے تو دیواریں جگمگا رہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ نور حصے تھا جب خدا نے چاہا اس کو ظاہر فرمایا, اور جب چاہا تب میرے دین اور اپنی دوسری حکمتوں کے مطابق اس کو ظاہر نہیں فرمایا. تو عدم ظہور عدم وضو کی دلیل نہیں ہے. اب دیکھیے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کے اندر بولنے کی بھی طاقت ہے, چلنے کی بھی طاقت ہے, لیکن میں بول رہا ہوں آپ نہیں بول رہے. میں کوئی آدمی چل رہا ہے ہم سب بیٹھے ہیں نہیں چل رہے, تو اگر کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھ کر گئے کیونکہ یہ تو تمام کے تمام چلنے سے معلوم ہے, یہ تو سب بولنے سے آگے ہے, کیونکہ اگر چلنے کی قدرت ہوتی تو چلتے, بولنے کی طاقت ہوتی تو بولتے, مگر کوئی بھی نہیں بول رہا, کوئی بھی نہیں چل رہا معلوم ہے, سب کے سب معذور ہیں. تو یہ بات غلط ہے بھائی, یہ حکمت کے خلاف ہے. ہم چل سکتے ہیں مگر چل کر یہاں آنا ہمارا مقصد تھا, ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اگر ہم یہاں چلیں تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ بہت ہو جاتا ہے, اگر ہم بولیں تو جو مقصد ہے ہمارا وہ بہت ہو جاتا ہے. بولنے کی طاقت ہے مگر نہیں بول رہے, چلنے کی طاقت ہے مگر چل نہیں رہے, یہ چلنے کی طاقت کے باوجود نہ چلنا یہ دلیل ہے کہ چلنے کی طاقت کا وجود ہے مگر ظہور نہیں ہے. ہر چیز کا ظہور کسی حکمت کے مطابق ہوا کرتا ہے. میں یہاں تک کروں گا کہ خدا کی قدرتوں کا ظہور بھی حکمتوں کے مطابق ہوتا ہے, خدا کی قدرتوں کا ظہور بھی. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے, ہم سب جنہ بیٹھے ہیں کیا اللہ ہمارے ماننے پر قادر نہیں ہے؟ لیکن کیا ہماری موت واقع ہو گئی؟ نہیں ہوئی. تو کیا کوئی کہہ دے گا کہ خدا قادر نہیں تھا؟ ایسی بات ہے, ارے خدا کے علم کے خلاف تھی یہ بات, اور حکمت کے منافی تھی, اور خدا اپنی قدرت کو حکمت کے خلاف کبھی ظاہر نہیں کیا کرتا. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کی نورانیت کو حکمت کے خلاف کبھی ظاہر نہیں کیا, جب حکمت کا سہارا ہوا نور محمدی سن بھی ظاہر ہو رہا ہے, من بھی ظاہر ہو رہا ہے, بے روحن بھی ظاہر ہو رہا ہے, اور جب حکمت کا تقاضا ہے اس کا عدم ظہور ہے. عدم ظہور خود وجود کی دلیل ہے,
بے شک لا شک
عدم ظہور خود وجود کی دلیل ہے. عدم ظہور اسی کا ہوگا جو چیز موجود ہو, وہ دو چیز موجود ہی نہیں ہے, اس کا ظہور اور عدم ظہور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب دیکھیے ہمارے پاس یہ قلم ہے, ہم کاغذ پر لکھتے ہیں, باریک کاغذ ہے اور نہایت ہی باریک اور نازک نب ہے, ہم بڑے آرام سے خط لکھتے چلے جاتے ہیں, لیکن جب وہی ہاتھ جو قلم سے کاغذ پر تحریر کر رہا ہے جب اسی ہاتھ میں کلہاڑی آتی ہے تو لکڑی کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیتا, تو بھائی وہاں سے ایک نب بھی نہیں ٹوٹی, کاغذ بھی نہیں پھٹا, مگر یہاں لکڑی کے دو ٹکڑے ہو گئے. کیوں؟ وہی طاقت اس ہاتھ میں ہے جی, جس طاقت جو قلم لکھ رہے ہیں اسی ہاتھ میں اس قلم لکھنا قلم سے تحریر کی بھی طاقت ہے, اور اسی ہاتھ میں لکڑی کو پھاڑنے کی بھی طاقت ہے, مگر لکڑی کو پھاڑنے کی طاقت قلم پر ظاہر نہیں ہوئی, کیونکہ اگر یہاں وہ طاقت ظاہر کرے تو قلم رہے گا نہ طاقت رہے گا نہ تو اگر وہ طاقت ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کی وجود کی نفی نہیں ہوگی, ظہور کی نفی ہوگی, اور ظہور کی نفی خود وجود کی دلیل ہوا کرتی ہے. بہرحال یہ بات بہت لمبی ہو گئی, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک نور مجسم ہیں,
اور نور مطلق ہیں، نور کامل ہیں، نور اکمل ہیں، سجا اللہ نور ہوں کتاب ہوئی. خدا کی قسم ہمارے جسم کا نور بھی مصطفیٰ ہے، ہماری روحوں کا نور مصطفیٰ ہے، ہمارے قلوب کا نور مصطفیٰ ہے، ایمان کا نور مصطفیٰ ہے، اور جہاں مصطفیٰ کا نور نہیں ہے وہاں ہمیشہ بے نوری رہے گی، وہاں کبھی روشنی نہیں آ سکتی، روشنی ہمیشہ سرکار کی ہوگی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. اب رہا یہ سوال کہ اگر واقعی یہ سب نورانیت اللہ نے حضور کو دی ہاں، تو یہ تو پھر یہ حضور کی دعا کہ اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی لحمی نورا وفی عظمی نورا وفی حوادی نورا، اللہم اجعل جسمی نورا، اللہم اجعل لی نورا، وفی روایت اللہم اجعل لی نورا.
ماشاء اللہ،
یہ دعا کا کیا مطلب؟ اس دعا کا کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ نے حضور کو بنایا نور ہے تو حضور نے دعا کیوں فرمائی؟ دعا تو اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو چیز حاصل نہ ہو، اور جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کی دعا تو تحصیل حاصل ہوئی، اور وہ تو محال ہے. پھر حضور نے کیوں دعا فرمائی؟ لالا مجھے آنکھ میں نور کر دے، میرے کان میں نور کر دے، میرے جسم میں نور کر دے، میری روح میں نور کر دے، میری ہڈی میں میرے کو. اچھا میں عرض کروں گا، اللہ کے بندو، اگر تم پہلے حضور کو نور نہیں مانتے، کہ تو اگر نور ہوتے تو دعا کیوں کرتے؟ تو حضور تو مستجاب الدعوات ہیں، دعا تو 1400 برس پہلے ہو گئی، اب تو نور مان لو حضور. وہ تو دعا 1400 برس پہلے ہو چکی، اب تو مان لو. مگر اب بھی نہیں مانتے، معلوم ہوا کہ تم ماننے والوں میں ہو ہی نہیں. رہا یہ کہ حضور نے دعا کیوں فرمائی، اس دعا کی وجہ یہ نہ تھی جو تم سمجھے کہ حضور نور نہیں تھے، اور اگر یہی سمجھتے ہو تو پھر اس دعا کے بعد تو نورانیت کو تسلیم کر لیتے، مگر اب بھی نہیں کرتے، معلوم ہوا وہ بات ہی نہیں ہے. بھائی دعا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اول تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ومنوالہ نے نورانیت کے مراتب رکھے ہیں اور نورانیت کے درجات رکھے ہیں. جس درجے پر سرور عالم سرم کو نورانیت عطا ہوئی تھی اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے، اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے، اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جس درجے پر پہنچے اس سے اگلے درجے کو طلب فرمایا، اس سے اگلے کے درجے کو طلب فرمایا، اس سے اگلے کو درجے کو طلب فرمایا. اسی لیے اللہ ہوتا ہے مل اللہ تو خیر الرقم من الاولى، میرے محبوب تیری ہر آگے آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے. کمال ہے تو محمدی کا ظہور ہو رہا. اور یہ بھی بات آپ کو بات بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کو یہ جو تمام کمالات، یہ یومن فیومن آنن فانن زائد زائد متزائد ہوتے چلے جا رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری سے کمالات حضور میں آ رہی ہیں، بلکہ ان تمام کمالات پر تو اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور ان کمالات کا تدریجن اظہار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس حضور کی دعا کا مطلب یہ ہے الہی میرے اس درجے کو تو اور آگے بڑھا دے، اور میرے اندر میرے نور کے میری اس نورانیت کو بھی اظہار فرما دے، میری اس نورانیت کا بھی اظہار فرما دے، نورانیت کے اس درجے کا بھی اظہار فرما دے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والوں نے یہ حضور سرور عالم کو یہ تسلیم فرمائی. اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے، میں کیا کہوں آپ سے، سرکار نے اس لیے دعا نہیں فرمائی کہ حضور نور نہیں تھے، اس لیے دعا فرمائی کہ حضور کے فرمائے ہوئے کلمات تم بھی استعمال کرو، تم بھی بولو، تاکہ تمہاری شان کے لائق جو تمہارا حال ہے اس کے لائق اللہ تم کو بھی روشنی عطا فرما دے. اور انہی لفظوں کو بولو جو سرکار نے فرمائے گی، جو خدا تمہیں نہیں دیکھے گا، تمہاری زبانوں کو نہیں دیکھے گا، اپنے محبوب کے لفظوں کو دیکھے گا کہ میرے محبوب کے بولے ہوئے لفظ ہی بول رہے ہیں، میرے محبوب کے فرمائے ہوئے لفظ یہ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل مجدہو نے، آپ کو معلوم ہوگا، ماں بچے کو جب کوئی روٹی دیتی ہے تو منہ میں پہلے نوالے کو چبا لیتی ہے، پھر بچے کے منہ میں دیتی ہے. کیوں؟ چبانے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بچے کی حلق سے تیر ہو جائے. تو میرے دوستو، اللہ نے ان کلمات کو اپنے حبیب کی زبان اپنے سے ادا کرا دیا کہ پیارے ان کلمات کو زبان اپنے سے ادا کر دے، بہانے مبارک سے تکلم فرما دے، تاکہ یہ کلمات کے قابل ہو جائے کہ جب تیرے غلام ان کلمات کو ادا کریں تو میرے محبوب تیرے غلاموں کے وہ کلمات قابل قبول ہوں گے. اور ایک بات مجھ سے، میں چاہتا ہوں آپ سے آخری ایک بات اور کرتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بہت اچھے کی بات ہے، یہ میرے بچپن کا روانہ تھا تعلیم کا، اور ایک عالیہ نے سوال کیا
اور اس نے کہا کہ بھائی تم عجیب قسم کے لوگ ہو مسلمان پہلانے والے، رات بھی اس دن سنا تو مستقل اس دن سنا تو مستقل اس دن سنا تو مستقل کیا ہم کو سیرا دکھا سی گرا دکھا اسی گراہ پر چلا سی گرا پر چلا. بھائی یہ بتاؤ آج تک تمہیں تمہارے رسول کو تمہاری امت رسول کی امت کو کسی کو سیدھی راہ ملی ہے یا نہیں ملی؟ اگر مل گئی ہے تو پھر یہ بار بار مانگنے کا کیا مطلب، اور اگر نہیں ملی تو سمجھ لو کہ تمہارے یہاں ہے ہی نہیں سیدھی جی. جب تمہارے رسول بھی یہی فرماتے چلے گئے اور تمہارے رسول کے صحابہ بھی یہی دعائیں کرتے چلے گئے اور تمہاری تم بھی آج تک یہی دعا کر رہے ہو ہر پانچ وقت بھی یہ دن سلا کے مستقل یہ دن سلا کے مستقل، تو اس کا مطلب کہ تم صراط مستقیم ابھی تک ملی نہیں. تو جس دین میں صراط مستقیم کسی کو کبھی ملی نہیں وہ دین اس قابل کا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. بات میں نے کہا اس کو معلوم نہیں ہے کہ تو اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ارے ہدایت تو ہے رہنمائی، راہ چلنا، راہ لگنا، اور وہ راہ جس پر لگنے کی ہم انتظار کر رہے ہیں وہ راہ تو خدا کی بارگاہ کر جاتی ہے، اور خدا کی بارگاہ لامتناہی، اس کی ذات لامتناہی، اس کے صفات لامتناہی، اس کے تجلیات لامتناہی، اس کا حسن لامتناہی، اس کے مراتب و درجات لامتناہی. ہم جس درجے پر پہنچے ہم نے کہا مستقیم الہی اس کے اگلا جو درجہ ہے تیری معرفت کا اس پر بھی ہمیں پہنچا دے، اس کے آگے جو درجہ ہے اس پر بھی ہمیں پہنچا دے، اس کے آگے ایک اور درجہ ہے اس پر بھی ہمیں پہنچا دے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پر خدا کی بھی تمہارے رحمتیں ہوں. تم آ گیا ہے برادر بے نہایت در کے دے، اے برادر بے نہایت در کے دے، ہر کے بروائے میر اسی بروائے میر. اے بھائی یہ تو بے شمار بارگاہیں ہیں، جس بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، جس درجے پر فائز ہو رہا ہے، میں خیر آگے چلنے کی کوشش کر رہا، آگے چلنے کی کوشش کر رہا، آگے چلنے کی کوشش کر تو میں کروں کہ بھائی بات یہ ہے کہ خدا کے مراتب لامتناہی ہیں، اور جب لامتناہی مراتب ختم نہیں ہوتے ہماری طلب کیسے ختم ہو جائے؟ لاتناہی کا تو اختتام نہیں ہوتا، لاتناہی کا اختتام نہیں ہوتا، تو جب مراتب خدا غیر متناہی ہیں لہٰذا ہماری طلب غیر متناہی ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں صراط مستقیم اس کا مطلب ہوتا ہے الہی تو نے خدا کی جس درجے پر پہنچا دیا اس سے اگلے درجے پر بھی پہنچا دے، جس پر پہنچا ہے اس سے اگلے درجے پر بھی پہنچا دے، تو کیونکہ وہاں معاملہ ہی لامتناہی ہے لہٰذا ہماری طلب بھی لامتناہی ہے. معلوم ہوا کہ تو کیا سمجھے خدا کو، اور تجھے کیا معلوم نہ خدا کی معرفت، نہ خدا کی ذات کی، نہ سماعت کی، نہ تجلیات کی، نہ اس کے حقوق کی. اس لیے تیری بات جو ہے اب لوگوں میں باہر نہ ہو. میں یہ کر رہا تھا اور میں بتا رہا تھا کہ حضور پائیدار مدنی سن کے لیے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ولد آخرت و خیر لک من الاولی، اور اس لیے فرمایا وقل رب جتنی علما اللہ اکبر. ہر آن میرے محبوب کا علم زیادہ ہو رہا ہے، ہر آن میرے حبیب کی نورانی زیادہ ہو رہی ہے، ہر آن حضور فرمایا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی کمالات زائد متزائد ہوتے چلی آ رہی ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے اور حضور کے کمالات، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے کمالات میں لاتناہی بھی مانا لا تکلیف ان کا حد دل ہے، بیمانا لا تک ہو ان کا حد دل کہ میرے آقا کی بیمار کسی حد پر ٹھہرتے نہیں ہے، اس بات سے لا متناہی ہے. یہ اور بات ہے کہ تم جس وقت بھی دیکھو وہ متناہی ہوں گے، اگر کہ وہ متناہی ایسے ہوں گے تمہارے تصور میں ان کی تناہی آ ہی نہیں سکتی جی، لیکن پھر جملہ پھر وہاں سے وہ متناہی ہوں گے. ہاں البتہ ان کے بڑھنے کی کوئی انتہا نہیں ہے جی، ہر آن حضور کے کمالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں جی، ہر آن حضور کا علم بڑھ رہا ہے، حضور سے یہ فریت ہے کہ عالم سسم کی نورانیت بڑھ رہی ہے، حضور سروج عالم فرم کا قرب بڑھ رہا ہے، حضور سروج عالم فرم کے درجات قرب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ولی اللہ کرے تو خیر الرقم اللہ. بہرحال حضور پائیداری مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مبارک جو ہے اس دعا کو محل اعتراف قرار دینا اور اس سے گمراہی کا ایک راستہ نکالنا یہ ہمارے لیے تو قابل قبول نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں تو یہاں بھی ہدایت کی راہ نظر آ رہی ہے، مگر آنکھ والا سے دلوے کو سماسا دے کے اور دی جائے کو پکڑا نظر کا دے کے بس آخر میں ایک بات درج کر کے اور میں بات کو ختم کرتا ہوں. حضور پائیداری مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبار وسلم کی جو یہ نورانیت ہے جی، اور کسی طرف میں نہیں جاتا، فقط ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس نورانیت کا مرتبہ محمدیت ہے. محمدیت کیا ہے اس کہہ نہیں سکتا، اتنی بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ وعمن والہ کی ذات و صفات اور اس کے حسن و جمال کا ظہور عظم جس حقیقت کو کہا جا سکتا ہے وہی حقیقت حقیقت محمدیہ ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم تسلیم کثیرا کثیرا کثیرا. تو میرے آقا سرور عالم سلم کی جو محمدیت مطہرہ ہے وہ مبدا ہے میرے آقا کے ان کمالات کا اور حضور کی نورانیت کی کمالات اور محمدیت کا جو سب سے بڑا ہماری نظر میں ہمارے لیے ہماری طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے جو سب سے بڑا کمال ہمارے سامنے آتا ہے وہ میرے آقا کی نبوت اور حضور کی رسالت کا وحی بنی ہے. ہمارا کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد جی یہ حضور کی حدیث ہے اور یہ ترمذی میں ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا ہذا حدیث حسن اور اہل علم جانتے ہیں کہ امام ترمذی جس حدیث کو صرف حسن کہتے ہیں وہ صحیح سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جب تک من غیر وحی پر بھی نہ ہو اس کو وہ حسن نہیں کہتے. وہ ان کی اپنی اصطلاح ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا ہذا حدیث حسن کون سی حدیث کو کنت نبی وآدم بین الروح والجسد. اب حضور کی نبوت اور رسالت کے متعلق ایک جیسی بات کر دوں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان سے کہیے میرے آقا کی رسالت عام ہے یا نہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور سرکار کا یہ ارشاد کیا سرکار نے فرمایا ارسل کو الی الخلق کافہ وختم بالنبیون. یہ مسلم شریف کی حدیث ارسل کو الی الخلق کافہ ارسل تو ارحل کے کافا کافا جانتے ہیں آپ کو خبر دے دیں سبحان اللہ کافا کی جمع الکافتو المانی رکھو الکافتو المانی رکھو. اس کا مطلب کیا ہے میرے آقا کی جو رسالت ہے وہ کائنات کے ہر ذرے کو حدود رسالت محمدی میں روکنے والی ہے. کسی ذرے کو حضور کی رسالت سے باہر نکلنے نہیں دیتی وہ روکتی ہے کافا مانا روکنے والی روکنے والی میرے آقا کی رفاظت ہر ذرے کو اپنے دائرے میں روک رہی ہے یعنی کوئی ذرہ کائنات کا میرے آقا کی رفاظت کے باہر نہیں. اور جو ہے اس پر غور فرمائے تو ان کو پتہ چلے گا کہ میری آقا کی رفاظت کا وقت زمین وہ ہے جو کائنات کے ہر ذرے کو اپنے دائمن میں گھیرنے والا ہے اور ہر چیز کو روکنے والا ہے ہر چیز کو دائرہ رسالت محمدی سے باہر جانے سے منع کرنے والا ہے. القافتو المانعتو وفی رسالت محمدی کائنات کے ہر درجے کو حدود رسالت محمدی میں روک رہا ہے. جب یہ بات ہماری سامنے آ گئی تو اس میں کئی سوالات کے جوابات بھی آ گئے اور میں ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جب کائنات کا ہر درہ میرے آقا کی حدود رسالت میں ہے تو اب رسالت کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو لفظ ہو رے سین علی اسلام بس بات ختم ہو گئی بھائی وہ لفظ ہے اس کے کوئی معنی ہوں گے اس کو کوئی مفہوم ہوگا اور کوئی بات نہیں کہنے کا وقت نہیں ہے. بہت دیر ہو گئی اور حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میرا کلام اتنا طویل ہو گیا حضرت کیا فرمائیں گے مرامت فرمائیں گے تو میں تو دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں اور یہ تو عرض مقدس ایسی ہے کہ کہاں زبان کھولنا یہ تو بڑی ضرورت کا کام ہے مگر کیا کروں میں حضرت کے حکم سے مجبور ہو کر کچھ کر رہا ہوں. تو میں عرض کروں گا کہ رسالت کا ایک مفہوم ہے
جی
اور اب زیادہ دور نہ جائیے تو اس بات کو مختصر کیجیے یوں کہیے کہ رسالت ایک رابطہ ہے جو مرسل الیہ اور مرسل کے درمیان ہوتا ہے
جی
یہ ایک مختصر کلام ہے. اور رسالت و رابطہ بین المرسل والمرسل الیہ رابطہ رسالت ایک رابطہ ہے تو مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان ہوتا ہے. مرسل کون ہے رسول جس کو بھیجا گیا اور مرسل الیہ کون ہے جس کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اب کس کی طرف رسول بنا کر بھیجا رسول کون ہے مرسل کون ہے سرکار ارسل تو میں بھیجا گیا مرسل میں ہوں رسول میں ہوں کس کی طرف بھیجا گیا خرچے کا ہوا ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور میری رسالت ہر ذرے کو اپنی حدود میں روک رہی ہے تو پتہ چلا کہ کائنات کے ہر ذرے سے میرے آقا کا ایک رابطہ ہے. کائنات کے ہر ذرے سے یاسین حدیث کو مت مانو اور قرآن کی عموم وہ نصوص جو عموم پر شاہد ہیں ابھی میں نے پڑھی جی صبح تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اب العالمین کو دیکھ لیجئے اور الخلق کو دیکھ لیجئے الخلق کو بھی دیکھ رہے ہیں الخلق کا اطلاق جس پر ہوگا العالم کا اطلاق اس پر ہوگا تو قرآن اور حدیث دونوں مساوی ہیں. قرآن و حدیث واضح عالمینہ ہے جہاں دل خلق ہے اور پھر کافہ ہے کافہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اپنی حالت میں اور زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, اتنی بات اب کروں گا کہ الرسالت و رابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم, رسالت ایک ایسا وصف ہے کہ جس کو ہم رابطہ کہیں گے مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان. میری آقا مرسل ہیں اور کائنات کا ہر ذرہ ہر ذرہ مرسل الیہ ہے, تو یہ کہہ دو کہ حضور کا نور رسالت ہے, حضور کی نورانیت کا یہ جھلک میں سنا چاہتا ہوں, ورنہ حضور کی محمدیت کی نورانیت کی جو جھلکیاں ہیں ان کو تو قیامت تک کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا جی, کیونکہ وہ کمالات بھی
جو بات آپ کو نہیں آ گئی
خلق سے میں پوچھتا ہوں, عالم اقام خلق میں ہے یا نہیں, عالم اروا خلق میں ہے یا نہیں, عالم دنیا خلق میں ہے, عالم چکرا یہ خلق میں ہے, عالم منام یہ خلق میں ہے, عالم برزخ یہ خلق میں ہے, عالم آخرت یہ خلق میں ہے, سماوات خلق میں ہے, عظیم خلق میں ہے, عرش خلق ہے, فرش خلق ہے, زمان خلق ہے, مکان خلق ہے. اللہ اکبر, ارسلت الی الخلق کافہ, میرا رابطہ اب میں کیا کہوں. علامہ جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی پیاری کہی ہے, فرماتے ہیں کہ مرکز تو اصل کائنات ہے اور 18,000 عالم اس اصل کائنات اس طرف کی شاخیں ہیں اور اس کے پتے ہیں, ہر شاخ اور ہر پتے کو میری آقا کا فیض برابر بے شک. اور اگر گھر کے ساتھ رابطہ نہ ہو کوئی کہیں ہری بھری نہیں رہ سکتی ہے, اور گھر کے ساتھ اگر رابطہ نہ ہو تو کوئی پتا ہرا بھرا نہیں رہ سکتا. مجھے سب سے اونچا پتا نظر آ رہا ہے کہ گھر سے تو بظاہر اس کا بہت تعلق بھی نظر نہیں آتا, جدھر وہاں زمین کے اندر ہے نظر بھی نہیں آتی, اور وہ سب سے اونچی پتی ہمیں نظر آ رہی ہے اللہ اللہ, مگر خدا کی نظر اس پتی کے ساتھ بھی دس رابطہ ہے, دس رابطہ ہے. اسی طرح میں کہوں گا کہ میرا چاہ بھی ہے اور عرض اولاد بھی ہے. اب بات کہنے کی نہیں ہے, ارے وہ عالم انسان کے بھی رسول ہیں, عالم انسان کہہ رہا ہوں, عالم دنیا کے بھی رسول ہیں, عالم برزخ کے بھی رسول ہیں, آخرت کے بھی رسول ہیں, جسم کے بھی, روح کے بھی, تمام مادیات کے, تمام ہدیات کے, صدریات کے, ظواہر کے, آراز کے. غرض یہ ہے کہ ماشاء اللہ کی کائنات کے ہر ذرے کے وہ رسول ہیں, وہ تو ان کے لیے مرسل ہیں اور خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, ان کی طرف تشریف لانے والے رسول ہیں, وہ خدا کے بھی رسول ہیں, وہ خدا کے بندوں کے بھی رسول ہیں. اب اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ اگر ذرا سا ذہن کو دوڑائیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ایک حدیث میں پڑھ کر بخاری شریف کی اور پھر دعا کرتا ہوں. حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ مکے کے ایک جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے, وہاں دو قبریں تھیں, وہاں ضرور ٹھہر گئے. فرمایا دیکھ رہے ہوں یہ دو قبریں, فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا, اور فرمایا میں فقط عذاب ہی نہیں دیکھ رہا تھا, عذاب کے سبب کو بھی دیکھ رہا ہوں. ایک تو چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا پیشاب کی, دوسرا ٹکڑ خوری کرتا تھا, ریبت کرتا تھا, وہ اس لیے عذاب میں مبتلا ہے, وہ اس لیے عذاب میں مبتلا ہے. فرمایا میں ان کو خبروں والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, ان کے عذاب کو بھی دیکھ رہا ہوں, عذاب کے سبب کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تکلیف کیسے ہوگی. پر فرمایا ایک کھجور کی چینی منگائی, دو ٹکڑے کیے اور دو خبروں پر ڈال دی. فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تکلیف فرمائے. اب میں آپ سے بات پوچھتا ہوں, ہزاروں مرتبہ یہ حدیث آپ نے پڑھی اور سنی اور سب کچھ ہوا, مگر اس کی فقہ پر کسی نے غور نہیں کیا. اگر اس حدیث کی فقہ پر کوئی غور کرے تو اس کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ میرے آقا نے اپنی رسالت کے عموم کا ایک منظر صحابہ کو دکھایا اور بتایا کہ میرے صحابہ یہ دنیا ہے, میرے ساتھ تم ہو, تم میرے ساتھ ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں, مگر یہ مت سمجھنا کہ میں فقط تمہارے ساتھ ہوں, میں برزخ والوں کے بھی ساتھ ہوں, میں فقط تمہارے ساتھ نہیں ہوں, میں برزخ والوں کے ساتھ بھی ہوں, اور میں تم کو دیکھ رہا ہوں, تم مجھے دیکھ رہے ہو, مگر یہ مت سمجھنا میں فقط تمہیں دیکھ رہا ہوں, میں برزخ والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور میں تم کو فائدہ پہنچاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فائدہ پہنچانے کی قدرت اختیار رکھا, فرمائی فائدہ پہنچا. یہ مت سمجھنا کہ فقط تمہیں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، تمہارے دکھ سکھ کی میں تمہارا مددگار ہوں، نہیں میں برزخ والوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہوں. جو اس لیے کہ میں تمہارا بھی رسول ہوں، میں ان کا بھی رسول ہوں، رسالت ایک رابطہ ہے، میں دنیا کا بھی رسول ہوں، برزخ کا بھی رسول ہوں، دنیا والوں سے بھی میرا رابطہ ہے، برزخ والوں سے بھی میرا رابطہ ہے.
اللہ
پھر ایک لطیف اشارہ اس طرح بھی فرمایا کہ ابھی تو میں بظاہر دنیا میں ہوں جی، اور یہ برزخ میں ہے، جب میں دنیا ہمیں ہو کر برزخ والوں سے دور نہیں ہوں، کہ جب میں خود برزخ میں چلا جاؤں گا تو تم سے کیسے دور ہوگا؟ میں دنیا میں ہوں، یہ برزخ میں ہے، جب دنیا میں ہو کر برزخ والوں سے دور نہیں ہوں تو پھر جب میں خود برزخ میں چلا جاؤں گا تو تم سے کیسے دور ہوں گا؟ جس طرح دنیا میں ہو کر ان کو دیکھ رہا ہوں، برزخ میں ہو کر تم کو دیکھ رہا ہوں، جس دنیا میں ہو کر ان کا دکھ درد دور کر رہا ہوں، برزخ میں ہو کر تمہارا لالمین اس لیے فرمایا اور فرمایا اور خلق کا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل مجدہ نے سرکار کو جتنے انوار عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ سب حضور کی محمدیت کی بنیاد پر ہے، اور محمدیت کا ایک نور رسالت ہے، اس رسالت کے نور رسالت کی یہ ایک تجلی ایک جھلک آپ کے سامنے میں نے دیکھ لیا، وہ باقی جو انوار ان کی شان اللہ، ان کی ابدیت کا ایک مقام ہے، اللہ
اللہ
ان کی ابدیت کا ایک مقام ہے، سب خدا کا قرب ہے، ایک مخلوق کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، میں کیا کہوں آپ سے اور کیا صورت حال، ارے محمدیت چار کیوں آپ سے اللہ ہو پر خدا کی قسم حسن الوحیت کی جلوہ محمد مصطفیٰ ہے، اور حسن الوحیت کی تجلیوں کے مرکز کو میں محمدیت کے لفظوں سے ثابت کر رہا ہوں. اب اس کے بعد اتنی بات اور میں سمجھا میں کر دوں کہ جب میرے آقا ساری کائنات کے رسول ہیں اور آج کی رسالت منقطع ہے یا جاری ہے؟ جاری
ہے،
اگر معاذ اللہ منقطع ہوتا پھر کسی اور رسول کی ضرورت ہوگی، اور عبدال کی بالکل کی حادت سے میرے آقا خاتم النبی ہے، کیوں خاتم النبی ہے؟ کیونکہ حضور کی رسالت جاری ہے، حضور کی رسالت جاری ہے، حضور کی رسالت معطل نہیں ہے، حضور کی رسالت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. آج بھی ہم حضور کا کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ دیکھیے 14 عمر پہلے وہ رسول تھے، خدا کی قسم بیٹھے ہی آدمی رسول، اسی لیے ہم حضور کا کلمہ آگے پڑھ رہے ہیں. سب یہ بات سمجھ گئے تو کیا کہوں آپ سے، آپ یہ بتائیں کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کے آج بھی کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں، ہر عالم کو. تو فیض پہنچانے والا اگر مردہ ہو تو فیض کیسے پہنچائے گا؟ کیسے پہنچائے گا؟ اب میں کیا کہوں، ایک لفظ کرتا ہوں میرے آقا کے اندر، کیونکہ تمام عالموں کے ساتھ حضور کی رسالت کا تعلق ہے، لہذا جس عالم میں کوئی کام کرے گا اس عالم کی حیات کے بغیر وہ کام کر نہیں سکتا، نہیں کر سکتا جی. میں اگر بیداری کی دیں، میں اگر جگدا کی حیات رکھتا ہوں تو بیداری میں کچھ تو منام میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر منام کی حیات ہے تو جگدا میں نہیں کر سکتا، اگر میں دنیا کی حیات ہے برزخ میں نہیں کر سکتا، برزخ کی حیات ہے دنیا میں کوئی عمل نہیں کر سکتا جی. میرے آقا ایک وقت میں دنیا میں بھی عمل فرما رہے ہیں، برزخ میں بھی عمل فرما رہے ہیں، آخرت میں بھی عمل فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ایک آم میں ہر عالم کی حیات حضور دیے بیٹھے ہیں. جس وقت میرے آقا دنیا میں زندہ جلوہ کرتے خدا کی قسم برزخی اور اخروی حیات اس وقت حضور کے اندر موجود، اس وقت موجود تھی، اور اس حیات کی دلیل یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ابھی جو میں نے بخاری کی پڑھی، وہ سرکار کا فرمانا مرن تو عالم کسی بھی نہ مرد قبر موسا پیدا ہوا قائم میں کھلنی سے قبر ہی عالم مرد کے ساتھ میرے آقا کا یہ رابطہ، یہ دلیل ہے کہ میرے آقا برزخی حیات بھی رکھتے ہیں، حضور دنیاوی حیات بھی رکھتے ہیں، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر اور وہ تعلق تھا اس کا عالم آخرت سے تو وہاں بھی حضور نے عمل فرمایا. معلوم ہے کہ اسی جسم پاک کے اندر عالم آخرت کی حیات بھی موجود، باوجود اس کے پتا جی کہا چین کا مسجد ان کے مانا یہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم سید عالم پرسن کو تمہاری طرح موت آتی ہے، بلکہ اگر یہ بات ہوتی تو یہ فرما دیا جاتا ہے انکا و انہم میتون، فرمایا انکا میتون و انہم میتون، سرکار کے لیے الگ فرمایا ہمارے لیے الگ فرمایا، تمہاری موت اور ہے، تمہاری موت اور تمہاری موت اور. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے عزیزو میرے بزرگوں میں یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا سرور عالم وسلم کی وہ موت مقدر جس کا جی نے فرمایا، اور یہ مقبوض خود حضور نے فرمایا، یہ مقبوض یہ فرمایا اور اتنا کمل کتنی سکتا اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہم بھولنے والی نہیں ہیں. بخاری شریف میں مذکور ہے, من کان منکم یعبد من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. صدیق اکبر کا خطبہ اللہ اکبر. ہم اس موت کے قائل ہیں جو موت ابدیت اور معبودیت میں فرق پیدا کرتی ہے, امکان اور وجود میں فرق پیدا کرتی ہے. الفارق بین الواجب والممکن, الفارق بین العبد والمعبود, جی الفارق بین الخالق والمخلوق. جی وہ قانون موت سرکار پر جاری ہوا, مگر انبیاء کو بھی موت آنی ہے, مگر ایسی تو صرف آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل قابض ہوئی جسمانی ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اصحاب الانبیاء تو نبی اللہ حی یرزقہ. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو قانون موت سرکار پر جاری ہوا وہ بھی ایک موت ہوتی ہے, ایک موت حقیقی ہوتی ہے اور ایک موت عادی ہوتی ہے. موت عادی کا کیا مطلب؟ کسی سے روح کا قبض ہو جانا, بس یہ موت عادی ہے. یہ قانون حضور پر جاری ہوا کہ حضور کی روح اقدس جس میں اقدس سے قبض ہوئی یہ موت عادی تھی, مگر حیات, مگر موت حقیقی اور ہے. موت حقیقی وہ ہے کہ روح بھی جسم سے قبض ہو جائے اور حقیقت حیات سے بھی جسم معلوم ہو جائے. میرے آقا مسلم کی روح مبارک ضرور قبض ہوئی تاکہ ان کا مجھے تم ثابت آ جائے, ان کا مجھے تم. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت روح مبارک قبض ہو رہی تھی اس وقت بھی حیات حقیقی سرکار کے اندر موجود, اس وقت بھی حیات حقیقی سرکار کے اندر موجود تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر انور میں سرکار آرام فرما رہے ہیں اور آپ سب صحابہ حضور کا انتظار کر رہے ہیں, آخر میں قسم بن عباس نے حضور کا جمال دیکھا ہے. سب سے آخر میں قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سرکار کا جمال دیکھا, اور کس حال میں دیکھا؟ اس حال میں دیکھا کہ سرکار کے مبارک لب ہل رہی ہیں اور سرکار فرمانے ہیں رب امتی. اب جبکہ انہوں نے اپنے کان لگا کر رب اقدس کے فرمائے ہوئے کلمہ کی طیبات کو سنا اور یہ کلمہ سنے تو حیران ہو گئے اور پتہ چل گیا اور معلوم ہو گیا کہ واقعی میری آقا کی حیات عادی, موت عادی کا قانون حضور پر جاری ہوا ہے. اور موت عادی کا قانون اس لیے جاری ہوا کہ عبد المعبود میں فرق ہو جائے, ان کا مجید ان کا وعدہ سچا ہونا ہے اور حیات حقیقی اس لیے کہ ہم بلا ہوں ملا قلعہ بلا ہوں ملا قلعہ تو ضرور وہ حیات حقیقی ہے اور یہ موت عادی ہے. موت عادی حیات حقیقی کا جمع ہو سکتی ہے کیونکہ جہد بدل گئی, جہد بدل گئی. موت عادی حیات عادی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور موت حقیقی حیات حقیقی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن اگر موت عادی ہو حیات حقیقی ہو جمع ہو سکتی, بے شک ہو سکتی, یہ بدل رہا تھی. میں سن رہا تھا کہ میرا اچھا سجی سربر کا خطبہ, اللہ اللہ, میں نے سنا, آپ نے بھی سنا, امام بخاری نے نقل کیا, محدثی نے روایت کیا, جی. لیکن یہ بتائیے کہ سجی سربر رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات کا وقت آیا تو وہ یہ کیا فرمائی تھی, کیا وصیت فرمائی تھی؟ صدیق اکبر کی وصیت یہ تھی جن دن جنازہ حضور کے حجرے مبارکہ پر لے جا کر رکھ دینا اور آج کل دن کے سرکار کا غلام حاضر ہے, اگر دروازہ خود کھل جائے اور سرکار روز انور کی آواز دے کر مجھے بلا لے تو حضور کے قبضوں میں دفن کر دینا ورنہ جنت باقی ملے گا. صدیق اکبر ضلع اتاروں کا جنازہ مبارکہ حضور کے حجرے اکبر مقدسہ کے دروازے پر رکھا گیا ہے. اللہ اکبر, یہ ان کی وصیت کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک فتح الباب دروازہ کھل گیا اور روز انور سے آواز آئی کیا دشیر الحبیب ہے. اگر صدیق اکبر کا یہ اعتماد ہوتا, جی کہ معاذ اللہ حضور برتن مٹی میں مل جانے والے ہیں, تو کبھی یہ وصیت نہ فرماتے. یہ وصیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موت آدھی پر ایمان رکھتے تھے, حیات حقیقی پر ان کا بھی ایمان, ان کا بھی ایمان. بہرحال محدود چلی گئی. میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ہر عالم کے ساتھ رابطہ ہے, ہر عالم کی حیات حضور کے اندر موجود ہے. اگر نہ ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رسول ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا, رسالت کا عموم کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ نور رسالت کی ایک اجنا جھلک تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, باقی حضور کے انوار اللہ اکبر اللہ بہتر جانتا ہے. نہ حسن شکایت دارت, نہ شاگیرہ سخن پانا, میں میرت تک کا مستقبل کی وجہ سے میں نے کچھ دیا, میں بڑی دیر مجھے کی